بدھ 15 جون کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. آپریشن ضرب عصب کے 2 برس مکمل ہونے پر فوج نے کامیابی کے دعوے کیے.
سو یہ وہ چیز ہے جو بڑی ڈیٹیل سرچ مانگتی ہے جو کہ ابھی اس وقت جاری ہے.
مگر دفاعی تجزیہ کار نے کہا
اگر میں اس کو انگریزی میں کہوں تو میں کہوں گا جو دی گینز آر فریجائل اینڈ ریورسیبل.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی فوج کے ترجمان نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب کے 2 برس مکمل ہونے پر کہا ہے کہ یہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا اور اس وقت قبائلی علاقوں کو شدت پسندوں سے صاف کرتے ہوئے افغان سرحد تک پہنچ چکے ہیں, جہاں اب زیادہ توجہ بارڈر مینجمنٹ پر ہوگی تاکہ شدت پسندوں کو واپس نہ آنے دیا جائے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے راولپنڈی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے آپریشن ضرب عصب میں حاصل کی جانے والی کامیابیاں گنوائیں.
15 سال کے لیے ان کے پاس آئی ڈیز کا ایکسپلوسیو تھا. آئی ڈیز اور ایمونیشن کی فیکٹریز کوئی 7,500 کے قریب تھی جو ہم نے ڈسٹروائے کی. کوئی 2,800 کے قریب مائنز ہیں جو ریکور ہوئی, اور راکٹس اور موٹر بام کوئی 35,000 سے زیادہ ریکور ہوئے. یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہم نے دی. یہ ہم نے قیمت ادا کی. تقریباً 500 کے قریب لوگ صرف آپریشن ضرب عصب جب سے سٹارٹ ہوئے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں, اور 3,500 کے قریب ٹیررسٹ ہیں جو مارے گئے ہیں.
پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقام تورخم پر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان آج صبح ایک بار پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, جس میں 2 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار رفت اللہ اور اکسئی.
تورخم میں مامور خیبر ایجنسی کے پولیٹیکل تحصیلدار غنچہ گل نے بی بی سی کو بتایا کہ آج صبح سحر کے وقت پاکستان اور افغانستان کے فورسز کے درمیان ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس میں فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار زخمی ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو بھی فریقین نے ایک دوسرے کے مورچوں پر گولہ باری کی تھی, تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. تحصیلدار کے مطابق جس وقت فائرنگ کا سلسلہ بند ہوا, اس کے فوراً بعد پاکستان نے سرحدی دروازے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے. ادھر اس کشیدگی کی وجہ سے تورخم سرحد کے دونوں جانب لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت گزشتہ 4 دنوں سے معطل ہے.
بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ چھری چاقوں سے لیس 3 مسلح افراد نے ایک کالج میں پڑھانے والے ہندو استاد پر حملہ کیا ہے. مادی پور میں رہنے والے یہ استاد اسپتال میں داخل ہیں, جہاں ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت جموں میں ایک ذہنی مریض کے مبینہ طور پر مندر کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
یہ واقعہ کل شام اس وقت پیش آیا جب پولیس کے مطابق ذہنی طور پر معذور شخص یاسر الفاظ نے مضافاتی روپ نگر میں ایک مندر میں داخل ہو کر وہاں توڑ پھوڑ کی. بعد میں مقامی مظاہرین نے پولیس تھانے پر دھاوا بول کر وہاں کئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا. جموں کے ڈپٹی کمشنر سمرندیپ سنگھ کا کہنا ہے کہ مظاہرین میں اکثر شراب کے نشے میں تھے.
کافی لوگ الکوہل کے نشے میں تھے. تھانہ انہوں نے گھیر لیا تو مائلڈ لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی, جسے وہ ڈسپرس ہوئے.
وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے جموں جا کر لوگوں سے امن بحال رکھنے کی اپیل کی ہے. اس دوران سری نگر میں جاری اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران بی جے پی کے کئی ممبران نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا.
چین نے امریکہ کے صدر باراک اوباما اور تبت کے بودھوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما کے درمیان ایک طے شدہ ملاقات سے پہلے باقاعدہ ایک شکایت درج کرائی ہے. صدر اوباما تبت کے جلا وطن روحانی پیشوا سے آج وائٹ ہاؤس میں ایک نجی ملاقات کر رہے ہیں. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکانگ کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات علیحدگی پسند قوتوں کے لیے ایک غلط پیغام ہوگی جو چین سے تبت کی آزادی کے حامی ہیں. برطانیہ کے وزیر خزانہ جارج آسبورن نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں ووٹ کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ اخراجات میں کمی اور محصولات میں $45 بلین کے اضافے کے ساتھ ایک ہنگامی بجٹ متعارف کروائیں. ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کا یورپی یونین کی رکنیت رکھنے یا نہ رکھنے سے متعلق اگلے ہفتے ہونے والا ریفرنڈم خود ساختہ کفایت شعاری اور کساد بازاری کے مترادف ہوگا. برطانیہ کے یورپی یونین کو چھوڑنے کے حق میں مہم چلانے والوں نے ان پر خوف پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے. فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والز نے ملک کی بڑی ٹریڈ یونین CGT پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کی متنازع لیبر اصلاحات کے خلاف احتجاج ترک کر دے. انہوں نے گزشتہ روز پیرس میں یونین کے مظاہروں کے دوران ہونے والی ہنگامہ رائی کو ہتکامیز قرار دیا. ان ہنگاموں میں کم از کم 40 افراد زخمی ہو گئے تھے, جن میں زیادہ تعداد پولیس اہلکاروں کی تھی. جنوبی افریقہ کے ایک سابق اولمپک ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس اپنی گرل فرینڈ ریوا سٹینکیمپ کے قتل کے مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت میں اپنی مصنوعی ٹانگوں کے بغیر بے ساکھیوں کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے دوران جب ان کے وکیل نے 3 سال پہلے ان کی گرل فرینڈ کے قتل کی رات کا ذکر کیا تو ان کا سر جھکا ہوا تھا. واضح ہے کہ آسکر پسٹوریس پر ایوا کیمسٹن کے قتل کا الزام ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. 2 سال پہلے یعنی 15 جون 2014 کو پاکستان کی فوج نے ملک میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کی تھی جس کو ضرب عصب کا نام دیا گیا. 2 سال کے مکمل ہونے پر اس آپریشن نے کیا کامیابی حاصل کی ہے اور اس سے کیا کچھ بدلا ہے, یہ ہے اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی بڑی خبر اور آج کی سیروین میں بھی یہی ہے ہمارا اہم موضوع. پاکستان کی فوج کے ترجمان نے آج شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب کے 2 برس مکمل ہونے پر کہا ہے کہ یہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی مزید کام کرنا باقی ہے, جس میں ملک میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن بھی شامل ہے. سنیے اس سلسلے میں ذیشان ظفر کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے راولپنڈی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع ہونے سے پہلے علاقے میں طالبان ریاست کے ساتھ برابری کی سطح پر فریق بننے اور ڈکٹیٹ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے, لیکن اب ان کا صفایا کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 4,304 مربع کلومیٹر علاقہ آزاد کرایا گیا ہے.
992 کے قریب ہائیڈ آؤٹس ڈسٹروائے ہوئے, کوئی 253 ٹنز ایکسپلوسیو ریکور ہوا. یہ اتنا ایکسپلوسیو ہے کہ یہ کم از کم 15 سال کے قریب یہ آئی ڈیز اگر بناتے رہتے, 6 سے 8 آئی ڈیز ایوری ڈے, اور پر آئی ڈی اگر 4 سے 6 لوگ یہ شہید ہوتے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں 15 سال کے لیے ان کے پاس آئی ڈیز کا ایکسپلوسیو تھا. آئی ڈیز اور ایمونیشن کی فیکٹریز کوئی 7,500 کے قریب تھی جو ہم نے ڈسٹروائے کی, کوئی 2,800 کے قریب مائنز ہیں جو ریکور ہوئی, اور راکٹس اور موٹر بام کوئی 35,000 سے زیادہ ریکور ہوئے. تقریباً 500 کے قریب لوگ صرف آپریشن ضرب عصب جب سے سٹارٹ ہوئے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں, اور 3,500 کے قریب ٹیررسٹ ہیں جو مارے گئے ہیں.
لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے بریفنگ میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں میں سے کسی اہم رہنما کا نام بتائے بغیر کہا کہ قبائلی علاقوں میں اب بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جنہیں کلیئر کرنا باقی ہے.
کچھ پاکٹس ہیں جہاں پر ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں, اور یہ کام اس طرح کا ہے کہ گریڈ 3 کلیئرنس ہے, لائک کہیں ڈیپ اگر ایکسپلوسیو بری ہوا ہوا ہے یا کہیں بہت ریموٹ ایریا میں کچھ پاکٹس ہیں جہاں ٹنلز ونلز ہیں. سو یہ وہ چیز ہے جو بڑی ڈیٹیل سرچ مانگتی ہے جو کہ ابھی اس وقت جاری ہے. سو فاٹا میں کلیئرنس کر کے ہم بارڈر تک پہنچ چکے ہیں.
فوج کے ترجمان نے ضرب عصب آپریشن پر آنے والے اخراجات کے بارے میں نہیں بتایا, تاہم انہوں نے 9/11 حملوں کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف ہونے والے مجموعی نقصان کے بارے میں بتایا.
یہ ایک فائنینشیل کاسٹ ہے جو وار آن ٹیرر کی, پہلے بھی کئی دفعہ یہ فگر کوٹ ہوا ہے, جو ابھی تک پاکستان ادا کر چکا ہے. $107 بلین کے قریب یہ کاسٹ آف وار ہے جو پاکستان کو انکر کرنا پڑی.
پاکستانی فوج کے ترجمان نے آپریشن میں تمام شدت پسند گروہوں کے خلاف کاروائیاں نہ ہونے کے بارے میں پائے جانے والے تحفظات کے حوالے سے کہا.
میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, جب ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا تھا تو ایک چیز شروع سے ہم ایمفسائز کرتے رہے, اور وہ یہ تھی کہ یہ آپریشن وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن یعنی بلا تفریق ہوں گے. یہ تمام آپریشن بالکل اسی طرح بلا تفریق ہوئے, اور کام ابھی جاری ہے, اور اسی طرح جیسے وہ کائنیٹک آپریشن ہوا, جیسے آئی بی اوز ہو رہے ہیں, جیسے بھی کومبنگ آپریشن سٹارٹ ہو گئے ہیں, یہ تمام کے تمام اسی طرح بلا تفریق جاری رہیں گے.
فوج کے ترجمان کے مطابق آپریشن ضرب عزب کے شروع ہونے کے بعد شدت پسندوں کی جانب سے سخت رد عمل کے خوف کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن ملک کے اندر خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن کر کے اس مسئلے سے کامیابی سے نمٹا گیا۔ آئی ایس پی آر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے بتایا کہ قبائلی علاقوں میں آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد میں سے 61% واپس جا چکے ہیں، جبکہ باقی افراد کی آبادکاری رواں سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔
تفصیل بتا رہے تھے ذیشان ظفر۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم میں فوج کے 490 افسران اور اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 3500 کے قریب شدت پسند مارے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اب آپریشن سے متاثرہ افراد کی بحالی کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اسلام آباد سے سنیے ہارون رشید کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان کا ایک رہائشی وہاں کے دوسرے بڑے قصبے میر علی کے نئے اور پرانے بازار کا تعارف کچھ یوں کرا رہا ہے۔
پرائیویٹ مارکیٹ اور راشن پوائنٹ اور یہ گورنمنٹ مارکیٹ۔
لڑائی سے بچ جانے والے پرانے بازار کے ساتھ ساتھ فوج کے تعمیر کیے ہوئے نئے بازار کو اب سرکاری بازار کہا جانے لگا ہے۔ اسی قسم کی تعمیرات صدر مقام میران شاہ میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہاں بازار تو بنا دیا گیا ہے، لیکن قریب میں تباہ ہوئے سینکڑوں مکانات کی دوبارہ تعمیر کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ شمالی وزیرستان ایجنسی میں عسکری کارروائی کے خاتمے کا تو ابھی باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے، لیکن فوج نے مزید وقت ضائع کیے بغیر تعمیر نو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ میڈیا کا مکمل بلیک آؤٹ ہے، لیکن بی بی سی کو وہاں سے موصول ہونے والی تازہ ویڈیوز میں کاروبار زندگی قدرے بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میر علی کے کپڑے کے ایک تاجر حفیظ اللہ داوڑ بازار کا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
جب ہم پہلے آئے تو یہاں پر بالکل سنسان تھا، خاموشی تھی، کوئی جا رہا تھا، اور ہم نے یہاں کی زمین کو اس مارکیٹ کے لیے دے دی، تو یہاں پر الحمدللہ آپ لوگ بھی یہ رش کا دیکھ رہے ہوں گے، لیکن رش ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہوگا یہاں پر لوگ کہاں کہاں آئیں گے، آتے ہیں، اور کاروبار کتنے تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
داؤد قوم فدی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ میرا دکان ہے جو سرکاری دکان ہے، اس کو بولتے ہیں۔ تو ابھی لگایا ابھی تقریباً ایک ہفتہ دو ہفتے ہو گیا۔ پہلے دن تھوڑا بزنس ہو گیا، دوسرا دن ایسا تھوڑا تھوڑا آرام آرام سے ایسا زیادہ ہو رہا ہے، جیسا پہلے میرلی تھا اس سے اور خوبصورت بنے گا یہ بس، لیکن میرلی سے اچھا بازار مل گیا۔
فوج کا کہنا ہے کہ دو سال میں بلا امتیاز کارروائی میں دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہیں ختم کر دی گئی ہیں۔ فوجی قیادت کہتی ہے کہ شمالی وزیرستان کے باقی رہ جانے والے علاقوں کو صاف کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کون سے علاقے ہیں اور یہاں کون سے شدت پسند ابھی باقی ہیں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اب ترجیح متاثرین کی بحالی ہے، لیکن کئی سال پہلے جنوبی وزیرستان میں کارروائی کے متاثرین آج بھی حکومتی امداد سے خوش نہیں۔ جنوبی وزیرستان کے بعض قبائلیوں کا کہنا تھا،
جب ہم نے اب اپنے گھر دیکھے تو ہمارے گھروں میں ایک بھی ایسا کمرہ نہیں ہے جس میں ہم رہ سکیں۔ ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا ہے اور اب ہم خیموں میں رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے گھر ہیں جو رہنے کے قابل نہیں۔
فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کو اب کسی بھی قیمت پر واپس لوٹنے نہیں دیا جائے گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے فوج یہاں موجود رہے گی۔ فوج کی زیادہ توجہ اب افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی اور ملک بھر میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی پر ہوگی۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور فوجی آپریشن ضرب عزب کے دو برس مکمل ہونے پر بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید نے قبائلی علاقوں کے امور کے وفاقی وزیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ سے بات کی، اور ان سے پہلے یہ پوچھا کہ اب حکومت فوج کے ہمراہ ضرب عزب کی کامیابی کی باتیں تو کر رہی ہے، مگر یہ آپریشن جاری کب تک رہے گا؟
بنیادی طور پر ضرب عزب یا کوئی آپریشن کیا جائے اس کا مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ قبائلی علاقے میں امن واپس آ جائے، نمبر ون، اور طالبان قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی ایکٹیویٹی کی گنجائش وہاں نہ رہ جائے، نمبر ٹو، اور طالبان کی ذہنیت رکھنے والے آدمی وہاں پر باقی رہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مقاصد تقریباً حاصل کیے جا چکے ہیں۔ آرمی چیف نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں ریفرنس دی اور بات کی ہے کہ جی ضرب عزب ابھی تقریباً تکمیل کو پہنچا ہے اور اختتام پذیر ہے، ابھی ہم دوسرے فیز میں اپنے آپ کو لانچ کر رہے ہیں، ری پیٹریشن، اور اس میں ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی کاروائی ہو رہی ہے اور مزید جو
مطلب جو فوجی کاروائی ہے وہ میکسیمم ہو چکی ہے اب میکسیمم تقریباً علاقہ خالی ہو گیا
کاروائی آپ بہت کم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے وہ لڑائی والی کاروائی کے جا کے آپریشن کرنا مارنا مرنا یا طالبان کے خلاف کاروائی کر لینا جو کہ ریزسٹنس کر رہے تھے ان کی تقریباً کمر ٹوٹ چکی ہے وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں دائم میں تقریباً 100 بلین روپیز کا ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ایک سال کے اندر خرچ کیا جانا ہے انشاءاللہ یہ جب کاروائی کی جائے گی تو معاملات بہت بہتر حالت
آپ نے خود منتشر کا لفظ استعمال کیا کہ ان کو منتشر کر دیا گیا ہے تو یہ حتمی حل تو نہیں ہے اور دو سال میں ہم نے کوئی بڑا کمانڈر بھی مارے جانے کی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ پاکستان فوج نے کوئی مارا ہو یا پکڑا ہو
یہ بڑا کمانڈر پہلی بات یہ ہے مجھے صرف بڑا کمانڈرز کے نام بتائیں کہ کتنے بڑے کمانڈرز کے بارے میں آپ کو پتا ہے
فضل اللہ صاحب تھے شاید وہ بھی اطلاع تھی کہ وہیں تھے
فضل اللہ ایک دو تھے وہ مارے گئے ایک فضل اللہ جو بعد میں ایمرج ہوا ہے افغانستان میں چھپا ہوا ہے کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے اگر کسی اور ملک کے اندر وہ چلا جاتا ہے اس ملک کی ساورنٹی کے رسپیکٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس ملک میں جا کے کوئی کاروائی اس قسم کی نہ کریں لیکن اس معاملے کو اٹھایا جاتا رہا ہے دو دن پہلے بھی شاید آپ نے اس کے بارے میں اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ یہ معاملہ ایون امریکنز کے ساتھ اٹھایا گیا تھا ڈرون کے ریفرنس میں کہ ڈرون اگر ان کے طالبان کو پاکستان میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو ایسے طالبان جو پاکستان کے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے
لیکن امریکی تو کرتے رہے ہیں حکیم اللہ کو بھی انہوں نے کیا
ٹھیک ہے نا
بیت اللہ کو بھی انہوں نے
جن کی جو ایبلٹی ہے وہی کر جو جن کی جتنی ایبلٹی وہی کریں گے ہماری ایبلٹی ہے گراؤنڈ آپریشن کرنا ہمارے پاس جو ایئر ریسورسز ہیں جس لمیٹیشن کے ایئر ریسورسز ہیں اس کے ساتھ ہم کاروائی کرتے رہے نہ ان کے وہ ہیڈ کوارٹرز رہ گئے نہ ان کے تحصیل اور ضلع لیول کے اور ایجنسی لیول کے امیر رہ گئے یہ کاروائی اصل کامیابی اس کی ہے ابھی دوسری کامیابی جو کرنی تھی لوکل لوگوں کے ذہن میں ان کے لیے ریجیکشن پیدا کر لینا وہ ریجیکشن بھی پیدا ہو چکا ہے وہ
ریزسٹنس کی ایبلٹی آپ نے ساری باتیں کی ہیں جو اچیومنٹس بتائی ہیں یہ زیادہ تر پاکستانی طالبان کی حد تک تو درست نظر آتی ہیں لیکن حقانی نیٹورک کو دیکھ لیں آپ یہ ملا اختر منصور کا پاکستان کے اندر مارا جانا تو یہ پھر ضرب عزم ابھی بھی لوگوں کو شک پیدا کرتا ہے
یہ جو ہے نا ملا منصور کو ہم نے نہیں پالا ہوا تھا نہ حقانی کا ہم سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارے پاس نہیں ہے حقانی مکانی کو جب ہم نے ضرب عزم لانچ کیا ان لوگوں کے لیے ہم نے ریجیکشن کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن ایک چیز جو سمجھنے والی ہے آپ کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے 30 لاکھ افغان مہاجر پاکستان میں رہتے ہیں یہ 30 لاکھ کے 30 لاکھ افغانیز ہیں ان کا حق ہے اپنے ملک میں جانا وہاں جو کاروائی کرے وہ جانے ان کا کام جارے ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم ان کو اسٹاپ نہیں کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں جائیں افغان فورسز ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ فلٹر تھرو کر لینا ان کا ہر ایک گھر میں جانا پیپ کر لینا 30 لاکھ لوگوں کے درمیان میں کہ ان میں ملا منصور کون ہے تو فلانا کون ہے یہ باتیں کرنے کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک ہے اخباروں میں لکھنے کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن فزیکلی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مہمان 37 سال سے ہمارے اوپر یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھول چکی ہے باتیں کرتے ہیں تو سیرین ریفیوجیز کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو تو ٹوٹلی لوگ بھول چکے ہیں یہ مہربانی کریں انٹرنیشنل کمیونٹی سامنے آ جائے افغانستان کی مدد کرے تاکہ یہ ان لوگوں کو یہ واپس لے جائے وہاں پر ان کو ریہیبلیٹیٹ کر لے جس وقت یہ چلے جائیں گے اس کے بعد ہمارے اوپر الزام آیا تو ہماری جو بھی سزا دی جا سکتی دے دیں میرا قصور یہ 5
لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا نا دیکھیں قاضی صاحب دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ افغان طالبان کو نہیں روک سکتے
ہم افغانستان کو بلیم نہیں دے رہے
تو پاکستانی طالبان کو وہ پھر کیسے روک سکتے ہیں یہاں پر آنے سے کاروائیاں کرنے سے
ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے
آپ مطالبہ تو کرتے ہیں نا آپ افغانستان سے
جب وہ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ وہ بات یہ ہے ہم اپنی کاروائی کریں گے آئے گا تو ماریں گے اس کو ہم افغانستان کو الزام نہیں دیتے اگر الزام دیتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیتے ہیں انہوں نے اپنا گیم کھیلا 79 میں کس کا گیم کھیلا گیا افغانستان میں کون آئے کیا کاروائی ہوئی
لیکن ضرب عزم کے بعد سال دو سال تو کافی افاقہ رہا تشدد میں کمی آئی پاکستان میں لیکن اب ایک مرتبہ پھر ان سر اٹھانے کا کوئی چھوٹے موٹے حملے ان کی طرف سے
یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ تو ایک 20 کروڑ عوام کا ایک ملک ہے یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ جو ایک پلانڈ ریزسٹنس تھا ایک کاروائی تھی وہ اس قسم کی کاروائی نہیں ہو رہی اللہ کے فضل و کرم سے چیزیں کافی یہ اسلام آباد میں آپ رہ رہے ہیں آپ خود اس سے پہلے بھی تھے, ابھی بھی آپ بتا دیجئے کہ کیسے حالات. ابھی تو آپ کو کم از کم ڈر تو نہیں ہے نا. یہ کامیابی ہے ہماری آپریشن کرنے کی کہ پاکستانی عوام کے ذہنوں سے خوف نکل گیا. پاکستانی بہنوں کی, پاکستانی بیٹیوں کی, جس کو فکر لگی رہتی تھی کہ ان کا عزیز قریب بچہ بچی باہر گیا تو واپس آ سکتی ہے, آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے, وہ فکر ختم ہو گیا. چھوٹی موٹی وارداتیں پھر بھی ہوتی رہیں گی.
اچھا آپ نے کہا کہ فوجی کاروائی بھی مکمل تقریباً ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے ایسا منصوبہ نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پر سیویلین ایڈمنسٹریشن کو آپ کیسے مضبوط کریں گے یا واپس لے کے آئیں گے, بحال کریں گے.
یہ آپ کی سوچ ہے, اس میں تمام کاروائی جس قسم کی جانی چاہیے وہ کی جا رہی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ہم لوگ لگے ہوئے.
تو کیا وہی پولیٹیکل نظام دوبارہ واپس آئے گا؟ کیا
جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے. اس سے پہلے ایک میجر ایکٹیویٹی جو کی جانی ہے وہ ایک امپلیمنٹیشن پلان ہے کہ جو ریفارمز ہم سجیسٹ کریں گے تو یہ نہ ہو کہ کاغذ کے ٹکڑے پہ وہ لکھی ہوئی باتیں رہ جائیں, بلکہ اس کا ایک پلان ہو کہ اگلے سال, دو سال میں, تین سال میں, چار یا پانچ میں کیا ایکٹیویٹی کی جانی ہے, کہاں پر, کتنا اور کس طرح, اور اس کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے, کیا کاروائی کی جائے گی. تو یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے, لیکن امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب, درمیان میں ان کی بیماری آ گئی, میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اس میں دو سے تین مہینے سے زیادہ اور ٹائم نہ لگ جائے.
تمام ایجنسیوں میں جا کے قبائلیوں سے ملے بھی ہیں, کچھ اب اخباری اطلاعات, کچھ تجاویز جو ہیں وہ فائنلائز بھی ہو گئی ہیں, اور شاید کوئی پانچ سال کا منصوبہ ہے جس میں کے پی کے ساتھ الٹیمیٹلی یہ ضم ہوگا.
تجاویز میں وہ تمام باتیں جو اخباروں میں ہیں, تجاویز میں یہ تھیں, تجاویز ہمارے پاس آتے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی تاج تجویز آئی, ان کو اسی سٹیٹس میں رہنے دینے کی کاروائی آئی, وہ بھی ایک سجیشن تھا. ہم نے اپنے ریکمنڈیشنز فائنل کیے ہوئے, لیکن وہ بتائے نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کی اپروول نہ ہو ان تمام اسٹیجز سے جہاں پر ان کو لے جایا جانا ہے اور جہاں سے اپروول لی جائی جانی ہے.
لیکن عمومی تو بات کر سکتے ہیں کہ جو قبائلی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, آپ لوگ جن سے
میں نے بتایا کہ یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا جو آپ سے, قبائلوں کے دو تین نقطہ نگاہ سامنے آئے تھے. جہاں تک پرانے قبائل کا تعلق تھا, ملک اور مشرین تھے, وہ موجودہ سسٹم کو بحال رکھنے کے حق میں تھے. اور جہاں تک پڑھے لکھے طبقے کا تعلق ہے, اسٹوڈنٹس, جرنلسٹ, ٹریڈرز, بزنس مین اور سوشل سیکٹر کے لوگ, وہ سب کے سب وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس کو ضم کیا جائے, صوبے کا حصہ بنایا جائے, ان کو وہ تمام حقوق دیے جائیں جو خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگوں کو حاصل ہیں. اور ان دونوں کے درمیان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالیں.
یہ تھے پاکستان میں قبائلی علاقوں کے امور کے وفاقی وزیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ, جو ہمارے ساتھ ہی ہارون رشید سے بات کر رہے تھے. اور شمالی وزیرستان میں اس فوجی آپریشن کے نتیجے میں ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے, اور نقل مکانی کرنے والے متاثرین بچوں میں ایک بڑی تعداد تعلیم سے محروم رہی ہے. قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے متاثرین بچیوں کو تعلیم دلوانے میں کم ہی دلچسپی لیتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو سے تعلق رکھنے والی طالبہ سہرش گل نے ایک غیر سرکاری تنظیم کی مدد سے بچوں اور بچیوں کو تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. بنو کے لنک روڈ پر آباد خیموں کے درمیان ایک کچے مکان میں انہوں نے اسکول قائم کیا ہے. سنیے ان کی کہانی اس بارے میں کہ انہوں نے یہ تعلیم بچوں کو کس طرح پڑھایا.
میرا نام سہرش گل ہے اور میں یہاں پہ ایز اے ہاسٹ کام کر رہی ہوں فائنڈ دی کور کے ساتھ. ان لوگوں کو پہلے ہمارا بکرخیل کیمپ میں اسکول تھا, وہاں پہ بھی میں ٹیچنگ کر چکی ہوں, ان کو پڑھا چکی ہوں. تو وہاں پہ بھی آئی ڈی پیس فیملیسٹ ہے. پہلے تو وہ لوگ انٹرسٹیڈ نہیں تھے اسٹڈیز میں, لیکن بعد میں بار بار ہم لوگ موٹیویٹ کر رہے تھے, موٹیویشن دے رہے تھے, موبلائزیشن بھی کر رہے تھے, تو مطلب وہ لوگ ذرا عادی ہو گئے اور ریگولر پڑھنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو یہاں پہ بھی یہی آئی ڈی پیز لوگ ہیں, ان کو جو ہے کروا رہی ہوں اسٹارٹ کیا. جن جن کو اطلاع ملتی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اسکول اسٹارٹ ہوا ہے تو وہ لوگ آتے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. بچے انٹرسٹڈ ہیں لیکن ان کی فیملیز میں جو ہے خاص کر لڑکیوں کو گھروں میں کام وغیرہ کرواتے ہیں تو نہیں بھجواتے ہیں. تو ہم مطلب بار بار پیچھے چلے جاتے ہیں کہ گھروں کے ان کو پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی کا بھی حق ہے تعلیم حاصل کرنا, تو ان کو آپ لوگ تعلیم دلوائیں اور ان کو اسکول بھیجیں. تو کچھ کچھ آ رہے ہیں بچے بھی ہمارے پاس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کریں. بچے تقریباً جو ہے آئی ڈی پی سے ہمارے پاس 40 تک اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. اب جو ہے ان کو اویئرنیس ہو چکی ہے, یہ آ رہے ہیں پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. ہم مختلف طریقوں سے جو مطلب ان کو انٹرسٹ دے رہے ہیں, کھیل کود سب کچھ سامان رکھا ہے تو بچے آ رہے ہیں, خود انٹرسٹڈ ہیں. اور کچھ جو ہیں مطلب بچے ہم پیرنٹس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھجوائیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ راستے میں چھپ جاتے ہیں, ہم بھیجتے ہیں. بوائز اکثر جو ہیں وہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. یہاں پہ تو ہم نے 1 مارچ سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اور وہاں کیمپ میں جو تھے ہمارے پاس 84 اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھ رہے تھے. جو ہمارا وہاں پہ پروجیکٹ ختم ہو گیا تو بعد میں ہم نے اس کو مطلب گورنمنٹ اسکول کی طرف ریفر کر دیا کہ آپ لوگ وہاں پہ چلے جائیں.
یہ تھیں ٹیچر سہرش گل جو بتا رہی تھیں کہ وہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے فیملیز کے بچوں کو کس طرح پڑھا رہی ہیں. اور آج پاکستان میں فوجی آپریشن ضرب عضب کو 2 سال ہو گئے ہیں, اس کے مقاصد کیا تھے اور کیا یہ حاصل ہوئے ہیں, تفصیل سنے گا پروگرام میں آگے چل کر. سربین ابھی جاری ہے.
بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کال ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
بھارت نے زمبابوے کو تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز بھی 3-0 سے اپنے نام کر لی. آج زمبابوے کی ٹیم صرف 123 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جسپریت بمراہ نے 4 وکٹیں حاصل کی. بھارتی اننگز میں لوکیش راہل اور اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے والے فیض فضل نے نصف سینچریاں اسکور کی. ویسٹ انڈیز میں کھیلی جانے والی سہ افریقی ون ڈے سیریز میں آج جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. جنوبی افریقہ کی ٹیم اب تک 3 میں سے 1 ہی میچ جیت پائی ہے. ویسٹ انڈیز نے 3 میں سے 2 میچز جیتے ہیں. آسٹریلوی ٹیم 4 میں سے 2 میچز جیت کر 9 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. انگلینڈ کے وکٹ کیپر بیٹس مین جانی بیسٹو نے اگرچہ سری لنکا کے خلاف شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 2 سینچریاں اسکور کی, لیکن انگلینڈ کے کوچ ٹریور بیلیس ان کی وکٹ کیپنگ سے مطمئن نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں جوز بٹلر وکٹ کیپنگ کریں گے اور پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بھی چند دوسرے نام زیر غور ہیں. ٹریور بیلیس کا کہنا ہے کہ بہترین وکٹ کیپر کو وکٹ کے پیچھے ہونا چاہیے. کوپا امریکہ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے میں ناکامی کے بعد برازیل کی فٹ بال ٹیم کے کوچ ڈونگا کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. یورو فٹ بال میں آج میزبان فرانس کا مقابلہ البانیا سے ہے. فرانس نے پہلے میچ میں رومانیا کو شکست دی تھی. رومانیا کی ٹیم آج اپنا دوسرا میچ سوئٹزرلینڈ کے خلاف کھیل رہی ہے, جس نے اپنا پہلا میچ البانیا کے خلاف جیتا تھا. گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں ہنگری نے آسٹریا کو 2-0 سے ہرا دیا. پرتگال اور آئس لینڈ کا میچ 1-1 سے برابر رہا. پرتگال کی طرف سے کھیلنے والے کرسٹیانو رونالڈو نے میچ کے بعد آئس لینڈ کے کھلاڑیوں کے جشن منانے کے انداز پر تنقید کی اور کہا کہ یہ انداز ایسا تھا جیسے آئس لینڈ نے یہ ٹورنامنٹ جیت لیا ہو. رونالڈو نے آئس لینڈ کے کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا. برطانیہ کے اینڈی مرے فرانس کے نکولس ماہٹ کو 7-6 اور 7-6 سے ہرا کر کوئنس کلب ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے.
پاکستان میں فوجی آپریشن ضرب عضب کو آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں, لیکن یہ آپریشن کن مقاصد کے لیے شروع کیا گیا تھا اور کیا یہ حاصل ہو سکے ہیں, اور کیا اس آپریشن سے دہشت گردوں سے زیادہ سیاسی اداروں کو نقصان پہنچا ہے, یہ سنیے گا سیربین کے دوسرے حصے میں. لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے شمائلہ خان سے.
you
پاکستان کی فوج کے ترجمان نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عصف کے دو برس مکمل ہونے پر میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ اس آپریشن میں اب تک 500 کے قریب فوجی افسروں اور جوانوں کی جانیں گئیں جبکہ 3500 کے قریب شدت پسند مارے گئے۔ بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ چھری چاقوؤں سے لیس 3 مسلح افراد نے ایک کالج میں پڑھانے والے ہندو استاد پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور تبت میں بودھوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات جاری ہے، تاہم چین نے اس کی مذمت کی ہے۔ روس نے پیرس میں یورپین فٹ بال چیمپئن شپ کے دوران پرتشدد واقعات کے بعد روسی شائقین کو واپس ملک بھیجے جانے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ماسکو میں فرانسیسی سفارتکار کو طلب کیا ہے۔ اور سویڈن میں سائنسدانوں نے ایک بالکل نئے قسم کا شہابیہ دریافت کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عصف کو آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس پر ہم نے اس پروگرام کے پہلے حصے میں نظر ڈالا اور اب اس پہ تبصرہ کریں گے کہ اس آپریشن کے مقاصد کیا تھے اور کیا وہ حاصل ہو سکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب پاکستان میں شہری اپنے آپ کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اس پر میں نے بات کی فوجی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے۔ ان سے پوچھا کہ کیا واقعی پاکستانی شہروں میں اب لوگوں میں تحفظ کا احساس بڑھا ہے؟
جی بالکل، اگر آپ پشاور میں دیکھیں اور کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک لوگوں میں ایک سکون تو آیا ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔
اچھا، یہ بتائیں کہ ایک وہ زمانہ تھا جس میں فوجیوں کو، فوجی مراکز کو، فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا دہشت گردوں کی طرف سے، اور جیسے نمبر پلیٹس، فوجی نمبر پلیٹس کے ساتھ گاڑیاں نہیں جاتی تھیں، فوجی اہلکار جو تھے وردی میں نہیں جاتے تھے، منع کیا گیا تھا۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں شہروں میں فوجی گاڑیاں اپنی فوجی نمبر پلیٹوں کے ساتھ شہر میں آتی جاتی ہیں؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
اس میں اگر 100% نہیں تو 50-60% تبدیلی ضرور آئی ہے۔ ابھی بھی فوجیوں کو احتیاط کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پشاور میں دو سرونگ لیفٹیننٹ کرنلز کو پشاور میں اور ایسے علاقوں کے پشاور میں جہاں پر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر مانی جاتی ہے، حیات آباد ایک اپ سکیل ایریا ہے، وہاں پر مارا گیا۔ اس طرح باقی پولیس کی ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی ہے۔ تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل سب کچھ یہ ختم ہو گیا، وہ بالکل نارمل ہو گیا ہے، لیکن اس میں بھی ابھی آپ کو فوجی گاڑیاں نظر آئیں گی، آپ کو اسٹار پلیٹس نظر آئیں گی، فوجی وردیوں میں بھی آتے جاتے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن پھر بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جس طرح عام پہلے جب پاکستان میں دہشت گردی نہیں تھی، جس طرح فوجیوں کی آمد و رفت یا وہ بازار میں وردی میں جا سکتے تھے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کر سکتے تھے۔
اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ ضرب عصف جو تھا وہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے نیٹ ورک، محفوظ پناہ گاہوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک آپریشن تھا، اور مطلب اس کا جیسے آپ نے کہا ایک انسرجنسی، ملک میں ایک انسرجنسی تھی اس کے خلاف تھا، لیکن اس کے دوران اس کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو بڑے دہشت گرد نام یا رہنماؤں یا تنظیموں کا ذکر نہیں آتا، وہ کیوں؟
جو پاکستان کے اندر تو صرف یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیورنڈ لائن کے دوسری پار بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آنا جانا ان جو یہ تنظیمیں ہیں جو افغانستان میں برسر پیکار ہیں یا جو پاکستان میں یہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ان کا آپس میں ایک اسٹریٹیجک لیول پہ ان کی آپس میں مفاہمت تو تھی، اور ایک دوسرے کو یہ امداد وغیرہ تو دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو پناہ جو ہے وہ دیتے رہے ہیں۔ تو جب بھی فوج کا ایک آپریشن ہوا ہے تو وہ ان کے جو جتنے بھی سرکردہ لیڈران ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے ڈیورنڈ لائن کی دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس کا پاکستان میں، اس کو خالصتاً اگر آپ اس کو پاکستان سے نظر دیکھیں تو اس میں آپ کمی تو لا سکتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول اور مینیج تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ تنظیمیں پاکستان کے سرحد سے باہر موجود ہیں تو ان کے پاس وہ قابلیت موجود ہے کہ وہ وہاں سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو سکے، اور خصوصاً ان کے جو یہ یہ تنظیمیں اور دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہیں, ان کے وہاں کے مزاحمت کاروں سے بھی ایک مفاہمت ہے, اور افغان حکومت بھی ان کو اس طرح نہیں چھیڑتی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کر رہا ہے اور وہ اپنے سرزمین پہ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں.
بالکل, وہ بیرون ملک جو مدد کا ایلیمنٹ بھی ہے, لیکن یہ کہ جو بڑے بڑے حملے ہوئے تھے پاکستان میں, اگر یاد کریں جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا, مناوا پولیس ٹریننگ اکیڈمی پہ کئی بڑے حملے ہوئے ہیں جس کی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی, لیکن اب ٹی ٹی پی کا نام ضرب عزم کے ذکر میں آتا ہی نہیں, یہ کیوں؟
ٹی ٹی پی تو اس طرح ایک تنظیم رہی نہیں ہے ابھی, وہ مختلف دھڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے. جو وزیرستان کے وہ ہے وہ بھی دو تین اس وقت گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, وہ کوئی سجنا گروپ ہے, کوئی اس طرح تین چار اور نام اگر آپ لے لیں وہ ادھر چلے گئے ہیں. آئی ایم یو بھی جو ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ افیلیٹڈ تھا, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, ان کو بھی دوسرے سائڈ پہ چلے گئے, اور وہاں پر انہوں نے طالبان کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تو طالبان نے ان کو ختم کر دیا. اس طرح آپ ادھر آ جائیں تو جو خیبر ایجنسی میں اور درے میں جو اور مومند ایجنسی میں تھے انہوں نے جماعت حرار بنا دی ہے, اور ایک ٹی ٹی پی کا گروہ جو مولانا فضل اللہ ہے وہ صرف سوات اور دیر باجوڑ کے جو ٹی ٹی پی کا ایک گروہ تھا وہ صرف ان کے ساتھ وہ والے لوگ ہیں. تو اس طرح کوئی سینٹرل ابھی ٹی ٹی پی آرگنائزیشن زمین پہ ہے نہیں.
اچھا, ویسے ضرب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرب عزم کا منطقی انجام کیا ہے؟ کیا دہشت گردی کا انفراسٹرکچر پورے پاکستان میں ختم ہو گیا ہے, یا جو کامیابی نظر آ رہی ہے یہ ایک عارضی کامیابی ہے؟
اگر میں اس کو انگریزی میں کہوں تو میں کہوں گا جو دی گینز آر فریجائل اینڈ ریورسیبل.
ضرب عزم دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کا نام تھا, لیکن اس کا جب اعلان ہوا, فوج نے اس کا اعلان تب کیا جب منتخب حکومت طالبان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سویلین گورنمنٹ کی سبکی کرانی تھی, سویلین گورنمنٹ کو امبیرس کرانا تھا؟ اس کے ٹائمنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ اگر آپ اس میں ایک بات دیکھ لینا کہ سیورین حکومت کنفیوژن کا شکار تھی, ان کو پتہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ حکومت جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, یہ نئے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی 2013 میں, اور یہ سوچ رہے تھے جیسے کوئی سیاسی آدمی سوچتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ آئے تھے, وہ ان کا پہلی دفعہ اس کا سامنا ہوا تھا, حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا, پچھلے 5 سال سے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اوپر کوئی سوچ بچار کرنی چاہیے تھی, اور وہ پہلے سے ان کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ تھا نہیں ان کے پاس.
ان کے پاس مذاکرات کا پلان تھا, طالبان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے تھے.
وہ تو بالکل نا, وہ نی جرک ریئیکشن ہے یا ایک رد عمل کے طور پہ وہ یہ بات کر رہے تھے نا. اس طرح فوجی قیادت میں ایک چینج آئی, وہ جو پچھلی فوجی قیادت تھی وہ جمود کا شکار تھی, ایک پیرالیسس تھا کمانڈ میں. یہ جب نئی قیادت آئی فوج کی اور وہ پرانی قیادت جو ہے وہ نکل گئی, یہ تھوڑے سے وہ تھے کہ نہیں جی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک کی بالکل بنیادی کھوکھلی کر رہا ہے کی سالمیت کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے. یہ موجودہ جو سیاسی فوجی عسکری قیادت ہے یہ ان کی سوچ تھی, یہ ان سے ایک سٹیپ آگے تھے نواز شریف صاحب. انہوں نے ان کو الجھا کے اور فوج نے یہ سمجھا کہ یہ جو اگر انہوں نے باتوں میں ان کو الجھایا ہے, انہوں نے تمام ایسٹس جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر لیا ڈیورینڈ لائن کے دوسری سائٹ پہ, تو وہ فوج وہ پھر جلدی چلنا چاہتی تھی. اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا حکومت کو یا نہیں بتایا, لیکن ایسے لگتا ہے کہ فوج نے ایک فیئر کمپلے جو ہے وہ دے دیا سیاسی قیادت کو اور وہ چل پڑے.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. اور آپریشن ضرب عزم کے اثرات پر میں نے پھر مزید بات کی پاکستان اور دنیا میں شدت پسند اور جہادی تنظیموں پر تحقیق کرنے والے اور دو کتابوں کے مصنف عارف جمال سے. ان سے پوچھا کہ آپریشن ضرب عزم سے دہشت گردوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے یا پھر سیاسی اداروں کو؟
مجھے ایسے لگتا ہے کہ ضرب عزم سے سیاسی اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ نقصان پہنچا ہے بہ نسبت کے دہشت گردوں کے. جہاں تک تو دہشت گردوں کا تعلق ہے, آج 2 سال کے بعد ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اتنے بڑے دہشت گرد جو تھے ہم نے مارے ہیں, یا اتنے بڑے دہشت گرد ہم نے پکڑے ہیں, جتنے بھی بڑے دہشت گرد مرے ہیں پچھلے دو تین سال میں وہ ڈرون حملوں میں مرے ہیں, باقی جتنے بھی تھے وہ ڈسپلیس ہو گئے, کچھ علاقہ پاکستانی افواج نے خالی کروا لیا, مگر نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے جو اسٹرکچر ہے جو دہشت گردوں کا ملک میں یا کہیں اور ارد گرد وہ تباہ کر دیا گیا ہے.
اچھا, فوج کے تعلقات عامہ کا ادارہ جو ہے وہ ضرب عزم کی کامیابیوں کے زبردست دعوے کر رہا ہے, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہم اگر یاد کریں تو ضرب عزم کا اصل مقصد تھا کیا؟
ضرب عزم کا مقصد اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو بڑے بڑے اس وقت حملے ہو رہے تھے, سوئسائڈ بامبنگ ہو رہی تھی, ان کو ختم کرنا تھا, اور جو وزیرستان میں بڑے دہشت گردوں نے اپنی سینکچریز بنا لی تھیں وہ ختم کرنی تھی. تو جہاں تک تو پنجاب میں اور کچھ اربن علاقوں میں بڑے حملوں کا تعلق ہے, ان میں تو خاصی کمی آئی ہے, لیکن اس کی کمی کی وجہ یہ نہیں ہوئی کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تباہ کر دی گئی ہیں یا ان کے سٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو دہشت گرد ہیں اپنے ٹھکانے جو ہیں ضرب عزم کے شروع ہونے سے پہلے ہی ادھر ادھر لے گئے تھے, اور وہ ان کو یہ کہا گیا تھا ان کے کمانڈ کی طرف سے کہ اب آپ بڑے بڑے حملے نہ کریں کیونکہ اس سے اٹریکٹ ہوتی ہیں افواج اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ان کو پھر نشانہ بنائیں گے.
اور آپریشن کے شروع ہونے کے بعد بھی کافی خوفناک حملے ہوئے ہیں.
جی, حملے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی فریکوینسی کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی فریکوینسی سے بہت زیادہ وہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں واپس جا کے حملے نہیں کرتے, ملک میں بے چینی نہیں پھیلتی. ہم نے دیکھا کہ اپنا یونیورسٹی میں حملہ ہوا تھا اور بڑے لوگ مارے گئے اور اس پر بہت زیادہ شور مچا, پھر کچھ سیکیورٹی جو ادارے تھے حرکت میں آئے, مگر ہم نے یہ نہیں آئی ایس پی آر بتا سکتا کہ یہ 10 بڑے نام ہیں جو ہم نے مارے ہیں اس ضرب عزم میں یا یہ ٹھکانے جو ہیں ہم نے تباہ کیے ہیں. جہاں تک وزیرستان کا تعلق ہے, جب F-16 سے بمباری کی گئی تو وہاں کے جو لوگوں سے میں نے بات کی اکثر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہاں سب لوگ طالبان جا چکے تھے اور جتنے مرنے والے میں تھے ان میں چند لو لیول کے طالبان تھے, مگر زیادہ تر سویلینس تھے اور اکثر سویلینس جو تھے وہ پھر وہاں سے نکلے اور آئی ڈی پیز کی ایک پرابلم میں اضافہ ہوا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرب عزم سے طالبان کی وہ قوت ختم ہو گئی ہے کہ وہ اب افغانستان میں حملے نہ کر سکے یا پھر پاکستان کے اندر دہشت گرد حملے نہ کر سکے؟
میرا خیال ہے کہ ان کی قوت بالکل متاثر نہیں ہوئی, ان کی قوت اتنی ہے, وہ افغانستان میں کافی مصروف ہیں اس وقت. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جب چاہیں پاکستان میں وہ آ سکتے ہیں اور دوبارہ اسی لیول کا کام شروع کر سکتے ہیں جیسے وہ پہلے کر رہے تھے, مگر شاید کچھ اسٹریٹجک یا ٹیکٹیکل وجوہات کی وجہ سے طالبان ایسا ابھی نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند مہینوں میں جنرل راحیل شریف صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, یہ دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور سب کچھ ختم کر دیا اور ملک میں پیس ہی پیس ہے, مگر اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ایک نئی لہر آئے گی طالبان کی, پاکستان میں پھر بڑے بڑے حملے پھر دوبارہ ہو سکتے ہیں.
اچھا, پاکستان کی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا اور خاص طور پہ امریکہ ضرب عزم کی بہت تعریف کر رہے ہیں. آپ کو وہاں, آپ امریکہ میں ہیں تو آپ کو وہاں کیا نظر آ رہا ہے, آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے؟
دیکھیے, جب جنرل راحیل شریف پاکستانی آرمی کے سربراہ بنے تھے تو ان سے بہت امیدیں تھیں, اسی طرح جس کا ان کے پہلے دو جو چیف بنے تھے ان سے بہت امیدیں تھیں, مگر ایک سال کے اندر اندر وہ ساری امیدیں ختم ہو گئی تھیں, اور ایک ڈیڑھ سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں امریکہ میں یا مغربی ممالک میں, ویسٹرن یورپ میں کسی کو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی پازیٹیو ایسا قدم لیں گے جس سے دہشت گردی ختم ہوگی. تو یہاں پر تو کوئی ایسا, میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بندہ نہیں ہے ایکسپرٹ یا کوئی پالیسی میکر جو اس ضرب عصب کی تعریف کر رہا ہوں.
یہ تھے جہادی تنظیموں پر تحقیق کرنے والے مصنف عارف جمال. ادھر پاکستان افغانستان کے سرحدی مقام تورخم پر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان آج یعنی بدھ کی صبح ایک بار پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. فائرنگ کے تازہ واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان نے سرحدی دروازے کی تعمیر کے کام کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے. پشاور سے سنیے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
تورخم میں مامور خیبر ایجنسی کے پولیٹیکل تحصیلدار غونچہ گل نے بی بی سی کو بتایا کہ آج صبح سحری کے وقت پاکستان اور افغانستان کے فورسز کے درمیان ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں فرنٹیئر کور کے دو اہلکار زخمی ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے منگل اور بدھ کے درمیانی شب بھی فریقین نے ایک دوسرے کے مورچوں پر گولہ باری کی تھی، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. تحصیلدار کے مطابق جس وقت فائرنگ کا سلسلہ بند ہوا اس کے فوراً بعد پاکستان نے سرحدی دروازے کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کر دیا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد سرحدی گیٹ کی تعمیر مکمل کی جائے تاکہ سرحد پار سے غیر قانونی آمد و رفت کو روکا جائے. ادھر اس کشیدگی کی وجہ سے تورخم سرحد کے دونوں جانب لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت گزشتہ چار دنوں سے معطل ہے جس سے سرحدی علاقوں میں سینکڑوں افراد پھنس ہو کر رہ گئے ہیں. لنڈی کوتل کے مقامی صحافی ولی خان شنواری نے بی بی سی کو بتایا کہ تورخم بازار اور آس پاس کے دیہات میں بدستور چوتھے روز بھی غیر اعلانیہ طور پر کرفیو نافذ ہے جس سے تمام بازار اور چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند ہیں. انہوں نے کہا کہ کرفیو کے باعث تورخم بازار کی طرف آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ سڑکوں پر سیکیورٹی اہلکار گشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ادھر پشاور میں مقیم افغان شہری علمزیب شیرزاد پائلٹ کا کہنا ہے کہ تورخم کے اس طرف افغان علاقوں میں ہزاروں افراد گزشتہ چار دنوں سے اس انتظار میں ہیں کہ کب سرحد کھلے اور وہ پاکستان میں داخل ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ سرحدی کشیدگی کی وجہ سے دونوں طرف لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، تاہم اس ضمن میں افغان شہریوں کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے پاکستان آنے والوں میں اکثریت مریضوں کی ہوتی ہے جو علاج کی غرض سے یہاں آتے ہیں، تاہم جب سے سرحد بند ہوئی ہے مریضوں کی مشکلات مزید بڑھی ہیں. ادھر پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان معاملات بات چیت کے ذریعے حل کریں اور یہ کشیدگی پاکستان اور افغانستان کی دوستی کی روح کے منافی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے آج جاری ہونے والے بیان کے مطابق سرتاج عزیز نے سرحد پر افغان افواج کی جانب سے مسلسل بلا اشتعال فائرنگ پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے پاکستان فوج کی طرف سے اپنی حدود کے اندر سرحدی انتظام کی کوششوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سرحد کے دونوں جانب پائیدار امن اور استحکام سرحدی کنٹرول کو مضبوط کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. سرتاج عزیز نے امید ظاہر کی کہ افغانستان سیکیورٹی معاملات خصوصاً دونوں ممالک کی سرحد پر نگرانی کا مؤثر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سرحد پار دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملے میں پاکستان سے تعاون کرے گا. خیال رہے کہ اتوار کی رات پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان سرحد گیٹ کی تعمیر پر جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا جس میں اب تک ایک پاکستانی فوجی افسر اور ایک افغان فوجی ہلاک جبکہ متعدد سیکیورٹی اہلکار اور شہری زخمی ہو چکے ہیں. رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
اور پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں افغان فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے پاکستانی فوج کے میجر علی جواد چنگیزی کا تعلق صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے ہزارہ قبیلے سے تھا. ان کی تدفین کوئٹہ میں کی گئی. پاکستانی حکام نے اس واقعے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ افغان حکام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالیں. کوئٹہ سے سنیے محمد کاظم کی رپورٹ.
میجر علی جواد چنگیزی افغانستان سے متصل سرحدی علاقے تورخم میں افغان فورسز کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے کے باعث ہلاک ہوئے تھے. ان کا تعلق کوئٹہ شہر کے ہزارہ قبیلے سے تھا. ان کی تدفین ہزارہ قبیلے کے آبائی قبرستان میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی. انہوں نے سن 1999 میں پاکستان فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا. ان کے بڑے بیٹے خدایداد چنگیزی کا کہنا تھا کہ ان کا والد ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا.
میرے ابو میرے انسپریشن تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت اچھے کام کیے ہیں اور جب کہ وہ پریشان بھی تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بھی ان کی پریشانی کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جائیں. وہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے، دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے.
میجر علی جواد چنگیزی کی تدفین میں وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کے علاوہ اعلیٰ سیویلین اور فوجی حکام نے شرکت کی. وفاقی حکومت کی جانب سے ان کی تدفین میں وفاقی وزیر برائے سردی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے شرکت کی. اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے تورخم میں رونما ہونے والے واقعے کو انتہائی تشویشناک قرار دیا.
یہ واقعہ بہت ہی سیریس نیچر کا ہے. ہمارے اور افغانستان کے تعلقات میں کبھی بھی اس قسم کا موڑ نہیں آیا تھا اس سے پہلے کہ افغانی فوج کے لوگ, ان کے وردی والے اور ہتھیاروں والے لوگ ہمارے فوج کے اوپر فائر کریں بغیر کسی وجہ کے.
عبد القادر بلوچ کا کہنا تھا کہ اگر اس واقعے میں افغان حکومت کا ہاتھ نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں تحقیقات کرے.
اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں اس فائرنگ کے افغان حکومت کا ضرور ہاتھ ہوگا. اگر ہاتھ نہیں ہے تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر وہ ضرور کوئی انکوائری کریں گے. اس وقت ہماری سیاسی قیادت کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, پاکستانی سیاسی قیادت کے اوپر اور افغان سیاسی قیادت کے اوپر, اور اس کو جتنی جلدی اس معاملے کو سلجھایا جائے اسی میں دونوں ملکوں کی بہتری ہے.
میجر علی جواد چنگیزی کے والد خادم حسین چنگیزی بھی پاکستان فوج میں رہے تھے. وہ بریگیڈیئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے جبکہ ان کا ایک اور بھائی بھی فوج میں میجر ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کی عدالت نے غیرت کے نام پر 17 سالہ لڑکی کو جلا کر قتل کرنے کے الزام میں ملوث اس کے بھائی کا جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے تفتیش کے لیے اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے. لاہور سے عباد الحق کی رپورٹ.
پولیس نے ملزم انیس کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا اور بتایا کہ ملزم وقوع کے دن سے مفرور تھا. اسے منگل کو لاہور ہی سے اس کے رشتہ داروں کے گھر سے گرفتار کیا گیا. پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے اپنی ماں اور بہنوئی کے ساتھ مل کر زینت کو جلا کر مار دیا. ملزم انیس نے اپنی گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کو نہیں جلایا اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزم انیس قتل کے وقوع کے بارے میں حقائق کو چھپا رہا ہے, اس لیے اس سے تفتیش کی ضرورت ہے جس کے لیے 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. عدالت نے پولیس کے پیش کردہ تمام ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا اور پولیس کی استدعا جزوی طور پر منظور کرتے ہوئے انیس کا 7 دنوں کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر ملزم کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے. خیال رہے کہ لاہور پولیس نے لڑکی کے شوہر احسن خان کی درخواست پر لڑکی کی ماں, بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. مقتولہ زینت کی ماں پروین بی بی اور اس کا بہنوئی ظفر پہلے ہی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں. ان دونوں کو 16 جون کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا.
یہ تھے لاہور سے عباد الحق. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل یعنی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کرنا جرم ہے اور کہا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے قتل کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن موجودہ حالات میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو یہ بیان جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا یہ ادارہ اب اپنی آئینی مدت پوری کر چکا ہے اور اس کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے اپنی اس رپورٹ میں.
اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ کاؤنسل نے 16 سال قبل اکتوبر 1999 میں خاتون کے غیرت کے نام پر قتل کے واقعے کے بعد غیرت کے نام پر قتل کرنے کو جرم قرار دیا تھا. تازہ بیان کے مطابق بدکاری اور بے حیائی کا ارتکاب اگرچہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے, یہی وجہ ہے شریعت میں بھی اس کی سنگین سزائیں رکھی گئی ہیں, لیکن اسلام کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے عزیز یا عزیزہ کو کسی غیر اخلاقی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے خود ہی کوئی سزا دینا شروع کر دے, لہٰذا اس جرم کو بھی عدالت میں ہی پیش کیا جائے گا. تو موجودہ حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کاؤنسل کو یہ بیان جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن فرزانہ باری سمجھتی ہیں کہ یہ دباؤ کم کرنے کی کوشش ہے.
آنر کے دن کا جو قانون اس وقت اسمبلی کے فلور پہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ پیش ہو اور اس کو پاس کیا جائے, یا تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ کہے کہ جی آپ وہ قانون فوری طور پہ پاس کریں اور عورتوں کو جو ہے وہ تقاسم دیت کا قانون جو ہے یہ لاگو نہ ہو, پھر تو بات بنتی ہے کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن بنتا تو مہربانی ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایسا انسٹیٹیوشن جو بنیادی طور سے اسلام کی ایک بہت بدتر اسی جو سوچ تشریح کرتا ہے اور وہ کی سوچ رکھتا ہے उस इंस्टीट्यूशन से अगर ये एक बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट आ जाए तो मैं नहीं समझती कि वो कोई ऐसा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक मेंबर मौलाना ताहिर अशरफी गैरत के नाम पर कत्ल को जुर्म करार दिए जाने को अच्छा कदम कहते हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया उन्होंने कि ये काउंसिल तमाम सिफारिशात इस्लाम और कुरानी अहकामात की रोशनी में ही जारी करती है।
बहुत सारी चीजों में मैं खुद 3 साल रहा हूँ, वो कुरान और सुन्नत तो एक तरफ शेरानी साहब की जाती राह भी होती हैं, और बदकिस्मती से हमारे 3 साल दौर में तो बहुत सारे फैसले उन्होंने अपनी जाती राय पर ही दिए हैं। वहाँ चूंकि चेयरमैन डोमिनेट कर जाता है, मेंबर सामने बोलते नहीं है एहतराम में या वैसे, एक राय है, ये नहीं है कि ये कुरान और सुन्नत का फैसला है, ये एक राय है। कुरान और सुन्नत के हवाले से उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, जिस तरह फुकहा इख्तलाफ करते हैं, उलमा इख्तलाफ करते हैं।
ऐसी सूरत हाल में क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल गैर मौसर हो गई है, या फिर जो मैंडेट उसको दिया गया था वो पूरा हो गया है और उसे खत्म कर देना चाहिए? माहिर आईन और कानून एस एम जफर इस बात से इत्तेफाक नहीं करते।
कुछ दोस्तों का, लोगों का ख्याल है कि ये अपनी मियाद पूरी कर चुकी है, फंक्शन पूरा कर चुका है, तो उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इसके जिम्मे 2 काम है, एक तो रिकमेंडेशन है और दूसरा ये कि प्रेसिडेंट या 2/3 मेजोरिटी उसके जरिए पार्लियामेंट भी इनको कोई मामला दे सकती है राय लेने के लिए कि ये इस्लामी प्रोविजन के मुताबिक कानून है या नहीं है, क्योंकि अक्सर ले लिया करते हैं, तो इसलिए वो ये तो हर वक्त की जरूरत है, कल की भी थी, आज की भी है, आंदा की भी होगी, तो ये काउंसिल तो इन एग्जिस्टेंस रहेगी। दूसरा इसका काम है, फंक्शन है रिकमेंडेशन करना, जो कि शायद अब उन्होंने की है, और रिकमेंडेशन में ये बहुत ही प्रोएक्टिव हो गए हैं, और ये प्रोएक्टिव हो जाने की ज्यादा वजह मालूम तो नहीं होती, सिवाय इसके कि आजकल के माहौल में जो पाकिस्तान में माहौल पाया जाता है, रजत पसंदी का बहुत जोर है।
इंसानी हकूक के कारकुन और माहरीन कानून ये समझते हैं कि इस काउंसिल में चेयरमैन समेत तमाम मेंबरान की तकरीरियों को सियासी और मजहबी बुनियादों पर किए जाने से भी इदारे का तशख्स खराब हुआ है।
ये थी अब्दुल्ला फारूकी की रिपोर्ट। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओरलैंडो में नाइट क्लब पर एक मुसलमान अमरीकी शहरी के हमले के वाक़े के बाद अमरीका में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इस हमले की जिम्मेदारी और कमज़ोर मनसूबा बंदी के इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी सदर बराक ओबामा के दरमियान बयान का तबादला हुआ है, और ओरलैंडो में नाइट क्लब पर हमला करने वाले उमर मतीन की अहलिया पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का भी इम्कान है। बीबीसी के नाम निगारों के मुरासलों का खुलासा सुनिए उबैद मलिक से।
अमरीकी शहर ओरलैंडो में हमजिंस परस्तों के नाइट क्लब पर किए जाने वाले हमले में जहां बहुत सी जानें गईं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, वहीं अमरीका की तारीख में फायरिंग के इस वाक़े को बदतरीन भी करार दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के साथ इस वाक़े के बाद अमरीका का सियासी माहौल भी खासा पेचीदा हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर वो इक्तदार में आए तो सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो हर उस मुल्क से आने वालों पर पाबंदी आयद कर सकते हैं जिससे अमरीका की सिक्योरिटी को खदशा।
मैंने आज सदर ओबामा को देखा, वो मुझ पर ज्यादा गुस्सा करते नजर आए, जबकि उन्हें ये गुस्सा हमला आवर के लिए दिखाना चाहिए था, और इस बात का जिक्र मुझसे बहुत से लोगों ने किया। हमें बुनियाद परस्त इस्लामी शिद्दत पसंदी का सामना है और हम इस मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के जवाब में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि अगर हम खौफ में आकर अपने हमवतनों पर एतमाद न करें तो ये अमरीकी तारीख का शर्मनाक दौर होगा।
हमें रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन सदारती उम्मीदवार की जानिब से मशवरा दिया जा रहा है कि हम तमाम दुनिया से अमरीका आने वाले मुसलमानों पर पाबंदी लगाएं। अमरीका इस तरह के इकदाम से अदम तहफ्फुज़ का शिकार होगा, और मैं इस वजह से एहतियात से काम ले रहा हूं, क्योंकि हमें सियासी तौर पर दुरुस्तगी की नहीं बल्कि हमें दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए मनसूबा बंदी करने की जरूरत है।
अमरीका में इसी गर्म सियासी माहौल में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने भी ओरलैंडो के वाक़े के बाद अपने एक बयान में ये कहा है कि वो इस्लामी मुमालिक जिनकी अवाम शिद्दत पसंद तंजीमों की मावनत और मदद कर रही हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी अवाम को फौरी तौर पर रोकें।
ये सब एक लंबे अरसे से जारी है, मगर हम सऊदी अरब, कतर और कुवैत से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी अवाम को शिद्दत पसंद तंजीमों की माली मदद से रोकें, और साथ ही वो ऐसे तालीमी دینداروں اور مساجد کو بھی ان شدت پسند تنظیموں کی حمایت اور مدد سے روکیں۔
اورلینڈو میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ حملہ آور کی اہلیہ سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، اور اب تک ہونے والی تحقیقات میں سامنے آنے والے شواہد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ آور عمر متین کی اہلیہ نور سلیمان کو ان کے شوہر کے اس منصوبے کا علم تھا۔
تفصیل بتا رہے تھے عبید ملک، اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں مارکو اورینٹو اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ عنبر خیری کو آپ اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں۔
پاکستان کی فوج کے ترجمان نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عرض کے 2 برس مکمل ہونے پر میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ اس آپریشن میں اب تک 500 کے قریب فوجی افسروں اور جوانوں کی جانیں گئیں، جبکہ 3500 کے قریب شدت پسند مارے گئے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اور تبت میں بودھوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات جاری ہے، تاہم چین نے اس کی مذمت کی ہے۔ روس نے پیرس میں یورپین فٹ بال چیمپئن شپ کے دوران پرتشدد واقعات کے بعد روسی شائقین کو واپس ملک بھیجے جانے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ماسکو میں فرانسیسی سفارتکار کو طلب کیا ہے۔ برطانیہ کے شہزادہ ولیم شاہی خاندان کے وہ پہلے فرد بن گئے ہیں جو ہم جنس پرستوں کے لیے نکالے جانے والے ایک میگزین ایٹیٹیوڈ کے کور پر نمودار ہوئے ہیں۔ اور سویڈن میں سائنسدانوں نے ایک بالکل نئے قسم کا شہابیہ دریافت کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔